أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین محترم, ماہ محرم شروع ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں تمام مسلمان, خصوصاً محبان اہل بیت, ماہ محرم کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں فرمائے. ناظرین, یہ عزاداری بڑی اہم عبادت ہے اور ہمیں اس کو کرنا ہے, اس عزاداری کو انجام دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری عزاداری ایسی ہو جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے اور خدا کا رسول ہم سے چاہتے ہیں اور جس سے جناب سیدہ طاہرہ ہم سے راضی ہو جائیں. ناظرین, اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسجد کے احکام, اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ماہ محرم کی چونکہ آمد ہے, اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں.
جی, میں سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس بندہ ناچیز کو بیان احکام کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے بیان احکام کے زمینے کو فراہم کیا. اور اسی طریقے سے میں اپنے تمام ناظرین اکرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام کو بڑے ہی انہماک کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اپنے سوالوں کے ذریعے اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ احکام خدا دوسرے افراد تک منتقل ہوں. جی, بہرحال یہ ماہ محرم قریب ہے اور یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اسلام اور ایمان کفر و نفاق پہ غالب آیا ہے.
بے شک
یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جو قربانی دی ہے, جی, وہ قربانی قیامت تک اسلام کی محافظ ہے. چونکہ اگر ہم زیارت اربعین میں یہ جملہ پڑھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ امام کی شہادت کا مقصد کیا تھا.
جی,
زیارت اربعین کا یہ جملہ ہے کہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ. اے زہرا کے لال, جی, آپ نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ جو قربانی اپنی پیش کی ہے,
جی,
وہ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو جہالت سے آپ باہر لائیں,
جی,
اور جو ضلالت کی حیرت ہے,
جو گمراہی ہے,
اس سے لوگوں کو باہر لائیں.
جی,
بہرحال محرم میں جو مجلسیں ہوتی ہیں, عزاداریاں ہوتی ہیں,
جی,
یہ سیاہ پرچم ہے, سیاہ جھنڈیاں ہیں,
جی,
ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کا عزادار جہالت اور گمراہی سے باہر آ جائے.
بہت شکریہ حضور. سرکار, ہماری گفتگو ہوگی احکام مسجد کے حوالے سے, تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص مسجد کو نجس کر دیتا ہے,
جی,
تو پھر دوسرے افراد جو اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے جب مسجد میں مثلا نجس ہو چکی اور دوسرے افراد کو اس کا پتہ چل جائے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, حکم فقہی کے لحاظ سے,
جی,
کہ نجس کرنا مسجد کو حرام ہے.
جی,
اور جو انسان نجس کر دیتا ہے مسجد کو, سب سے پہلے خود اس کے اوپر واجب ہے,
جی,
کہ مسجد کو پاک و پاکیزہ کرے, یا اگر وہ انسان لاوبالی ہے اور مسجد کو نجس کر کے آگے بڑھ گیا,
جی,
تو وہ شخص جس نے مسجد کی در و دیوار یا چھت میں یا زمین میں,
جی,
نجاست دیکھی ہے, اس کا فریضہ بنتا ہے کہ مسجد کو پاک و پاکیزہ کرے.
جی,
اسی طریقے سے بنابر احتیاط واجب. دیکھیے, مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں.
جی,
ایک مسجد کا اندرونی حصہ ہے,
جی,
مثلا چھت ہے, دیوار اندرونی ہے, زمین ہے, اس کو بھی نجس کرنا حرام ہے.
جی,
اور اگر یہ چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا بھی واجب ہے.
جی,
اسی طریقے سے بنابر احتیاط واجب, مسجد کی جو باہری دیوار ہے اس کو بھی نجس کرنا حرام ہے.
یعنی دیوار کا جو باہری حصہ ہے.
جی, اس کو بھی نجس کرنا حرام ہے،
جی،
اور جو انسان اس کے اوپر نجاست دیکھے،
جی،
اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کی نجاست کو زائل کرے.
جی
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود نجاست کے زائل کرنے پہ قادر نہیں ہے،
جی،
یعنی وہ اکیلے نجاست کو زائل
نہیں کر سکتا,
جی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے افراد کو اس نجاست سے مطلع کرے اور ان کو اپنی مدد کے لیے بلائے اور وہ تمام افراد مل کے مسجد کی نجاست کو دور کریں.
جی بہت شکریہ. حضور ایک سوال اور ہے یہاں پر کہ اگر کوئی انسان مسجد کو غصب کر لیتا ہے خدا نخواستہ اور وہاں پر اپنے لیے مکان بنا لیتا ہے یا دکان بنا لیتا ہے یا کوئی دوسری چیز اگر بنا لیتا ہے تو کیا اس کا بھی وہی حکم ہے، اس جگہ کو بھی نجس کرنا حرام ہے اور گناہ ہے اور پاک کرنا واجب ہے؟
جی دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے
جی
کہ کوئی انسان مسجد کو غصب کر لیتا ہے،
جی،
یا یہ کہ اس نے غصب نہیں کیا، خود بخود جو ہے مسجد ویران ہو گئی،
جی،
مسجد منہدم ہو گئی، اس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے.
جی
اس کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جی
کہ مسجد منہدم ہونے کے بعد یا کسی کے غصب کرنے کے بعد
جی
یا کسی انسان نے اس کے اوپر اپنا مکان بنوا لیا،
جی،
اس کے باوجود بھی مسجد کا حکم اس زمین سے زائل نہیں ہوگا.
جی
اگر وہ زمین نجس ہو جائے تو بنا بر احتیاط واجب اس زمین کو پاک کرنا بھی ضروری ہے.
جی
یہ نظر ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی.
جی
البتہ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ،
جی
وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عنوان مسجد زائل ہو گیا ہے،
جی اب اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا،
اب اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا،
جی
لہٰذا اگر وہ نجس ہو جائے جگہ تو پاک کرنا مسلمانوں پہ واجب نہیں ہے.
جی
البتہ احتیاطی مسئلہ یہی ہے،
جی
کہ انسان جو ہے احتیاط کرے،
پرہیز کرے،
اگر ایسی جگہ نجس ہو جاتی ہے تو حتماً اس کو پاک کرے.
جی بالکل. اچھا ایک چیز اور ہے، اگر انسان کے پاس کسی شیشی میں یا کسی برتن میں کوئی ایسی نجاست ہو، یعنی جس کو عین نجاست کہہ سکتے ہیں، خون ہے یا پیشاب ہے، تو کیا اس چیز کا اور اس شیشی کا مسجد میں لے جانا یعنی گناہ ہے؟ کیا ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیے اس سلسلے میں حکم فقہی یہ ہے
جی
کہ عین نجاست کو مسجد میں لے جانا
جی
اگر مسجد کی بے احترامی شمار ہو تو حرام ہے.
جی
مثلا میں نے جو ہے اپنا چیک اپ کرایا یا خون نکلوایا،
ٹیسٹ کے لیے،
خون نکلوایا،
جی
خون شیشی میں ہے، نماز کا وقت آ گیا،
جی
ہم نے اس شیشی کو جیب کے اندر رکھا اور مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھ لی،
جی
یا مثلا اسے کنارے رکھا، جیب میں نہیں رکھا، کنارے رکھا،
صحیح.
تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
جی
کہ خون کا مسجد میں لے جانا
جی
یہ مسجد کی بے احترامی شمار ہوتا ہے یا شمار نہیں ہوتا؟
جی
اگر مسجد کی بے احترامی شمار ہو
جی
تو اس خون کا مسجد میں لے جانا حرام ہے.
جی
لیکن اگر مسجد کی بے احترامی شمار نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
البتہ اس کے باوجود ایک چیز میں عرض کروں کہ مثلا انسان کا سر زخمی ہے
جی
یا اس کا بدن جو ہے زخمی ہے
جی
اور وہ زخمی بدن کے ساتھ مسجد کے اندر جانا چاہتا ہے
جی
تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ وہ نجاستیں ہیں
جی
جس کو خود انسان اٹھائے ہوئے، خود انسان کے بدن پہ ہے،
صحیح.
یا پھوڑا نکلا ہوا ہے
جی
اس کے اطراف میں خون لگا ہوا ہے
جی،
چونکہ وہ پھوڑے کو جدا کر کے مسجد میں داخل.
بس اصل چیز وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ اگر نجاست کے لے جانے سے مسجد کی توہین ہو رہی ہے، حرمت ہی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں حرام ہے.
جی جی
جی بہت شکریہ حضور. اجازت دیجیے ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں.
جی حاضر ہیں.
جی بہت شکریہ. ناظرین آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیے، ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ پروگرام کا حصہ آپ کے سوال کو بنایا جائے گا. فی الحال آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام، پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اپنے مہمان سے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. حضور سوالات کا ایک سلسلہ ہے، ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا خواتین کے لیے نوز پن پہننا، جو ناک میں کیل ہوتی ہے، ناک کی کیل پہننا جائز ہے، اور کیا اس کا شمار زینت میں ہوتا ہے اور نامحرم سے اس کو چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟
دیکھیں میں اس سلسلے میں عرض کروں،
جی
خواتین کے لیے خود نوز پن پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی
اب یہ کہ اس کا زینت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
جی
یہ مثلا جس علاقے میں یہ چیز پہنی جاتی ہے
جی
اس علاقے کے افراد اس کو طے کریں. اگر یہ چیز زینت میں شمار ہوتی ہے، سجاوٹ میں شمار ہوتی ہے،
جی
اور خواتین کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتی ہے،
جی
تو بہرحال یہ زینت ہے اور اس کا پہننا جائز ہے،
جی
لیکن نامحرم کے سامنے اس کو ظاہر کرنا ناجائز ہے.
جی
اور اگر عورت
جی
ایسی نوز پن پہنے ہوئے ہے
جی
جس کی وجہ سے کہا جائے کہ اس نے نوز پن کے ذریعے سے اپنے کو زینت دیا ہے،
جی
تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ کم سے کم ناک کے اس حصے کو چھپائے
جی
جس پہ یہ نوز پن لگی ہوئی ہے.
جی
چاہے اس کے اوپر ایک بینڈیڈ چھوٹا سا لگا لے،
جی
تب بھی جو ہے صادق آئے گا
جی
کہ اس عورت نے جو ہے اپنی زینت کو چھپایا ہے.
جی بالکل.
لیکن ایک توجہ میں دلاؤں
جی
کہ نوز پن کی قسمیں ہوتی ہیں، یہ الگ الگ چیز ہوتی ہے.
جی
عام طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے بعض معاشرے میں میں نے دیکھا
جی
کہ نوز پن زینت استعمال نہیں، بعنوان زینت استعمال نہیں ہوتی
جی بلکہ ایک شادی شدہ خاتون کی علامت
ہے. جی اگر ہم یہ کہیں
جی
کہ نوز پن شادی شدہ عورت کی ایک نشانی ہے، یعنی جو عورتیں شادی شدہ ہوتی ہیں
جی
وہ عام طریقے سے نوز پن پہنتی ہیں،
جی
اور نوز پن بھی ایسی نہیں ہے
جی
کہ جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے،
جی
تو اس صورت میں میرے لحاظ سے
جی
عرف عام کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے
جی
چونکہ یہ چیز زینت میں شمار نہیں ہوتی.
جی حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہمارے یہاں قربانی کی جاتی ہے
جی
کیا اسے ہر حال میں کرنا ضروری ہے، خواہ ہمیں دوسروں سے قرض ہی لینا پڑے؟ تو اس سلسلے میں آپ وضاحت کیجئے کہ کیا ضروری ہے وہ قربانی چاہے ہم قرض لے کے کر رہے ہوں.
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں
جی
کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی کی جاتی ہے ہمارے یہاں
جی
وہ مستحب ہے اور اس کی شریعت اسلام میں تاکید کی گئی ہے
جی
تاکہ انسان کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے
جی
وہ خابیدہ نہ ہونے پائے، وہ
جی
سونے نہ پائے.
جی
البتہ اس سلسلے میں یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان قرض لے کے اس قربانی کو انجام دے
جی
تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دے گا
جی
لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے
جی
کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے
جی
کہ عید الاضحیٰ کے دن چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں
جی
وہ اس قربانی کو انجام دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
جی
البتہ اگر خلوص نیت کے ساتھ
جی
انسان قربانی کے لیے قرض بھی لے
جی
چونکہ ہم مسلمان ہیں
بالکل
ہمارا اعتقاد پروردگار پہ ہے،
بے شک
جو خدا آج 100 روپے دے رہا ہے
جی
وہ آنے والی زندگی میں ہمیں کروڑ پتی بھی بنا سکتا ہے
اور اس قرض کو بھی ادا کرا
جی اور وہی اس قرض کو ادا بھی کر سکتا ہے.
جی
یہ خود انسان کے اعتقاد کے اوپر ہے
اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ کہا گیا
جی
ہے کہ چاہے آپ کو قرض بھی لینا
قرض
پڑے
بھی لینا پڑے
لیکن واجب نہیں
نا ہے، نا واجب ہے نہ ضروری ہے.
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. حضور اجازت دیجئے کچھ سوالات جو ریکارڈڈ ہیں ان میں سے کچھ لیتے ہیں سوالات، پھر ہم اس سلسلے کی طرف حاضر ہوتے ہیں.
جی خدمت میں حاضر.
ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور جو ریکارڈڈ سوالات آپ میں سے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. آج کا پہلا سوال مل کر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
ہیلو السلام علیکم.
میرا
یہ ایک سوال تھا کہ کیا جس کمرے میں جانوروں کی تصویر ہوگی مثال کے طور پر ہاتھی وغیرہ کی، کیا ادھر بھی نماز صحیح نہیں ہے، ادھر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں؟ وسلم.
جی بہت شکریہ سوال پوچھنے کے لیے. جی حضور
جی سوال آپ کا واضح ہے، ہم نے اس سے پہلے جلسے میں
جی
وہ چیزیں بیان کی تھیں
جی
جہاں نماز پڑھنا نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ ہے.
جی
وہ 15 چیزیں ہم نے عرض کی تھی
جی
اس میں سے ایک وہ جگہ تھی
جی
جہاں جاندار چیز کی تصویر لگی ہوئی ہے.
جی
مثلا چاہے انسان کی تصویر ہو،
یہ کسی
چاہے وہ ہاتھی کی ہو، گھوڑے کی ہو، بندر کی ہو،
جی
ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا
جی
جہاں جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے انسان کی نماز کے ثواب میں کمی کا یہ چیز سبب بنتی ہے.
جی
یعنی نماز پڑھنا آپ کا صحیح ہے لیکن آپ کو 100%
جی
نماز کا ثواب نہیں ملے گا.
جی بالکل وہ فضیلت نہیں ہے،
فضیلت نہیں ہے. یعنی ایسے کمرے میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں
جی
جس میں جاندار کی تصویر ہے
جی
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس تصویر کو وہاں سے ہٹا دیجئے یا کم از کم نماز کے وقت اس کے اوپر پردہ ڈال دیجئے.
جی بالکل. بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد انڈر شرٹ میں نماز پڑھ سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ سوال پوچھنے کے لیے. جی حضور، مثلا بنیان میں کوئی انسان جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ مردوں کے لیے نماز میں
جی
صرف اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے.
جی
اور اگر اس کا نماز میں بقیہ حصہ کھلا ہوا، میں سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، زانو کھلا ہوا ہے، رانے کھلی ہوئی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس کی جو شرمگاہ ہے، چاہے قبول ہو چاہے دبور ہو، اس کا پوشیدہ رکھنا نماز میں اس کے لیے واجب ہے.
ہاں، پیشاب اور پائخانے کی جگہ کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہے. جی حضور، ایک سوال ہے کہ ماہ محرم میں بعض جگہوں پر مسجد میں کالے جھنڈے لگائے جاتے ہیں یا مثلاً کالی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، پرچم وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزاداروں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ سب کام مسجد میں کرنا جائز ہے؟
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں
جی
کہ وہ ساری چیزیں
جی
جو عزاداری کے سلسلے میں معقول طریقے سے انجام دی جاتی ہیں
جی
وہ سب کی سب شاعر اللہ میں شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ کالے جھنڈے ہوں یا جھنڈیاں ہوں یا لوگوں کے لیے جو ہے ایسا کام کرنا
جی
جس کی وجہ سے انسان اپنے اللہ اور رسول اور امام وقت کی طرف متوجہ ہو جائے.
جی
تو یہ چیزیں مثلا مسجد کے اندر کالا جھنڈا لگانا ماہ محرم میں
جی
یا کالی جھنڈیاں لگانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شاعر اللہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے. جی البتہ مسجد کے اندر نظر کا اہتمام کرنا محرم میں
جی
یا مثلا چائے کا اہتمام کرنا یا لوگوں کو چائے دینا پیالیوں میں کپوں میں، تو اس سلسلے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر یہ چیز
جی
مسجد کے لیے نقصان دہ نہیں ہے
جی
تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری ایک شرط اور بھی ہے کہ نمازیوں کے لیے یہ چیز مانے نہ ہو، مثلا
اپنی عبادت میں خلل نہ ڈالے،
چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے عزاداری
جی
اور نماز بھی ایک عبادت ہے
جی.
لیکن نماز کا جو خصوصی وقت ہے
جی
اس وقت میں کسی نمازی کے لیے
جی
یہ چیز باعث زحمت نہیں ہونی چاہیے.
جی بالکل. حضور ایک سوال کیا ہے، ایک خاتون ہے در نجف ہندوستان سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اس سال جی منا میں افسوس کے ساتھ
جی جی
جو حادثہ پیش ہوا اور یہ حادثہ جو رونما ہوا جس کی وجہ سے بہت سے حاجی شہید ہو گئے، ابھی ان حاجیوں کا حج مکمل بھی نہیں ہوا تھا، تو کیا ان کے حج کو پورا کرنے کے لیے کسی کو نائب بنانا ہوگا یا ان کی طرف سے حج کے ارکان کو مکمل کرے یا ان شہیدوں کا حج مکمل شمار کیا جائے گا؟
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں
جی
کہ ایک قاعدہ فقہی ہے
جی
کہ اگر انسان احرام باندھنے کے بعد
جی
حدود حرم میں داخل ہو گیا
جی
مثلا مکے میں داخل ہو گیا
جی
چاہے اس نے حج کا کوئی رکن اور کوئی واجب انجام نہ دیا ہو
جی
تب بھی اس کا حج کامل مانا جائے گا،
یعنی وہاں پہ اگر اس کا
انتقال ہو جائے
جی
تو اس قاعدے کے تحت وہ آدمی
جی
جو حالت احرام میں حرم میں داخل ہونے کے بعد وفات پا جائے
جی
یا شہید ہو جائے
جی
اس کا حج مکمل ہے.
صحیح.
بہرحال یہ جو ہمارے مرحومین اور شہداء
جی
اس سال حج میں شہید ہوئے ہیں
جی
انہوں نے بہت سے حج کے ارکان کو انجام بھی
دیا، میدان منا میں ان کی شہادت واقع
جی
ہوئی ہے،
یہ عرفات بھی گئے
جی
یہ مشعر الحرام بھی گئے
جی
پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد رمی جمرہ کے وقت
جی
یہ افراد شہید ہوئے
جی
بولو ابھی انہوں نے قربانی نہیں کی تھی
جی
انہوں نے اپنے سر کو نہیں مڈایا تھا
جی
واپس آنے کے بعد مکے میں طواف حج کو انجام نہیں دیا تھا
جی
یا طواف نساء کو انجام نہیں دی، اس کے باوجود
جی
ان سارے افراد کا حج صحیح ہے
جی
نائب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جی حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر و عصر بھی پڑھنا ضروری ہے؟
جی دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں
جی
کہ اگر سوال اس طریقے سے پوچھا جائے تو اور بہتر ہے، جن صاحب نے بھی سوال کیا ہو
جی
کہ کیا نماز جمعہ کے ساتھ نماز ظہر کو پڑھنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی بالکل،
نماز عصر تو ہر حالت میں پڑھنی ہی پڑھنی
پڑے گی، جمعے کو پڑھیں
یا نہ پڑھیں،
بالکل
نماز عصر تو
جی
آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا
بالکل،
لیکن نماز جمعہ چونکہ واجب تخیری ہے
جی،
لہٰذا انسان نے کس نیت کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی ہے
جی
اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ مثلا اگر اس نے نماز جمعہ کو قربت کی نیت سے پڑھا ہے، واجب کی نیت سے نہیں پڑھا
جی،
تو اس نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھے
جی،
اور نماز ظہر کے بعد نماز عصر کو واجب کی نیت سے پڑھے گا
جی،
لیکن اگر اس نے نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھا ہے
جی
تو اسے اختیار ہے کہ وہ نماز ظہر کو پڑھے یا نہ پڑھے
جی،
اگر نماز ظہر کو پڑھنا چاہتا ہے
جی
تو پھر واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا
جی،
بلکہ نیت یہ ہوگی کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ
جی،
البتہ نماز عصر کا ہر حال میں پڑھنا اس مکلف کے لیے ضروری اور واجب ہے
جی بالکل۔ سوال کیا گیا ہے کہ یہ ایک خاتون ہیں حکیمہ بانو
جی
کرگل سے سوال کر رہی ہیں، کرگل کشمیر سے
جی جی،
میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے مسجد میں نماز ادا کرنے کا اتنا ہی اجر اور ثواب ہے جتنا مردوں کا مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ہے؟ جی
دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب
جی
مردوں سے مخصوص نہیں ہے
جی،
قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے
جی
کہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی
جی
وہو مؤمن لنحیینہ حیاتا طیبہ
جی
ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔
بے شک
اس آیت کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے
جی
جو بھی عمل صالح انجام دے
جی
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو
جی،
اگر اس نے حالت ایمان میں عمل صالح کو انجام دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی دوں گا
جی
اور مرنے کے بعد بھی دنیا سے اچھا اسے اجر دوں گا
جی۔
ثواب کے معاملے میں، الہی معاملے میں
جی
معیار مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں ہے،
ایمان،
ایمان اور تقویٰ
جی بالکل۔
انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم
جی،
تو اللہ کے نزدیک
جی
سب سے زیادہ محترم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے
جی،
چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو
جی۔
اسی لیے رہبر انقلاب اسلامی نے اس سوال کے جواب میں اس طریقے سے فرمایا
جی
کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب
جی
مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے
جی،
اگر عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھیں چاہے فرادا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی اجر دے گا جو مردوں کو اجر ملتا ہے
جی۔
البتہ پچھلے جلسے میں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی
جی
تو میں نے اشارتاً وہاں یہ بیان کیا تھا کہ عورتوں کے لیے ٹھیک ہے مسجد میں نماز پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن نامحرم سے اپنے آپ کو چھپانا اس سے زیادہ اہم ہے، لہٰذا بعض فقہا اس لیے فرماتے ہیں
جی
کہ عورتیں اگر مسجد میں نامحرم سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں
جی،
ان کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں
جی،
تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی عورت جانتی ہے کہ اگر میں مسجد میں گئی تو میں نامحرم کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ پاؤں گی تو اس صورت میں اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا
یہ
زیادہ بہتر ہے
اور اس میں زیادہ ثواب ہے
اور اسے مسجد کا ثواب گھر کے اندر ہی نماز پڑھنے میں مل جائے گا
جی۔ حضور اجازت دیجئے ایک سوال ہم اور ریکارڈڈ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس فہرست کی طرف
جی خدمت میں حاضر
جی۔ بسم اللہ۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام۔
مولانا میں علی پور کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عرفان عباس ہے
جی۔
وہ تقلید کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی، میں صبح دیکھ رہا تھا کہ تقلید کے ذریعے سے، تو میں پہلے امام آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہا تھا
جی،
تو مرنے کے بعد میں دوسرے آیت اللہ کی تقلید کر سکتا ہوں کیا؟ اسی پہ میں باقی رہ سکتا ہوں؟
جی بہت شکریہ سوال پوچھنے کے لیے، انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ کے سوال کا جواب دیں گے
جی۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ کہ ہر بالغ و عاقل و مسلمان انسان پر واجب ہے کہ وہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید میں ہو.
جی
یہ کہنا کہ ہم آیت اللہ خمینی کی تقلید میں تھے اور ابھی تک باقی ہیں،
جی،
یا بعض لوگ یوں کہتے ہیں ہم آیت اللہ خوئی کی تقلید کرتے تھے، وہی اپنے زمانے کے عالم تھے،
جی،
ان کے بعد کوئی عالم نہیں ہوا، لہٰذا ہم اسی تقلید پہ باقی ہیں. یہ کہنا ان کے لیے مجزی اور اکتفا کرنے کی جگہ نہیں ہے.
یہ یعنی کوئی بہانہ نہیں ہے،
بہانہ نہیں،
کافی نہیں،
کافی نہیں ہے، مجزی نہیں ہے ان کے لیے.
بالکل.
لہٰذا ہر ایک کا فریضہ یہ ہے،
جی،
کہ وہ کسی زندہ عالم کی تقلید کرے.
جی
ولو یہ کہ وہ جن مسائل میں پہلے عمل کر چکے ہیں،
جی،
ان مسائل میں اپنے مرحوم مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں. مثلا ایک انسان آیت اللہ خوئی کا مقلد تھا،
جی،
آیت اللہ خوئی کے نظریے کے مطابق انسان غسل جمعہ کر کے بدون وضو نماز جمعہ اور نماز عصر پڑھ سکتا ہے.
وضو کیے بغیر وہ یہ نمازیں پڑھ سکتا تھا. جی
اب وہ آیت اللہ خوئی کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا مقلد ہو گیا.
جی
آپ اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ غسل جمعہ کے ساتھ
وضو
کرنا نماز کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے.
ضروری ہے. جی
جو انسان آیت اللہ خوئی کا مقلد تھا پہلے،
جی،
اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس تقلید پہ باقی رہے اور وہ غسل جمعہ کے ساتھ اپنی تمام نمازوں کو ادا کر سکتا ہے.
جی
اور اسے یہ بھی اختیار ہے،
جی،
کہ وہ اس مسئلے میں آیت اللہ خوئی کی تقلید چھوڑ کے،
جی،
آیت اللہ العظمیٰ آگئے خامنائی کی تقلید کر لے.
جی
یہ اختیار ہے، لیکن ہر حال میں زندہ مجتہد کی تقلید کرنا،
جی،
ہر مسلمان کا جو بالغ و عاقل ہے فریضہ ہے.
جی حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے شادی کے وقت،
جی،
یعنی عام طریقے سے تو دوسرے دنوں میں، جی، بھی، لیکن خاص طور پر شادی کے وقت لڑکیاں لمبے ناخون رکھتی ہیں،
جی،
تو کیا یہ کام شریعت کے مطابق جائز ہے؟
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں،
جی،
کہ خود ناخون کا لمبا رکھنا،
جی،
یہ عام طریقے سے عورتوں کے لیے زینت میں شمار ہوتا ہے.
جی
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے اگر عورت ناخن کی صفائی رکھ سکتی ہے،
جی،
تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ناخن کے اندر گندگی جمی ہوئی ہے،
جی،
چونکہ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے،
جی،
کہ شیطان چند جگہوں پہ رہتا ہے،
جی،
یعنی شیطان کا گھر جو ہے چند جگہوں پہ ہے.
جی
مثلا اگر کوئی پیالہ یا گلاس ٹوٹا ہوا ہے، کھٹکا،
جی،
ہوا ہے،
جی،
تو اس کے بیچ میں شیطان رہتا ہے.
جی
شیطان ناخن اگر بڑے ہو جاتے ہیں،
جی،
تو وہاں رہتا ہے. البتہ یہ وہ چیزیں نہیں کہ واقعی جسم کے ساتھ آ کے رہتا ہے،
جی،
یعنی وہاں سے شیطان اپنی کاریگری شروع کرتا ہے،
جی،
وسوسہ شروع کرتا ہے. لہٰذا خود لمبے ناخن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی
عورتیں زینت کے لیے لمبے ناخن رکھ سکتی ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے ان کا فریضہ یہ ہے،
جی،
کہ اپنے ناخن کی صفائی پہ ایک خصوصی نظر رکھیں.
چونکہ اگر ناخن صاف نہیں ہوں گے تو پھر وضو کرنے کے لیے بھی مشکل ہے.
البتہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے.
جی
چونکہ وضو کے اندر اگر کوئی ایسی غلاظت ہے،
جی،
جو ناخن کے اندر ہے،
جی،
تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو کے لیے یہ چیز مانے نہیں ہوگی. ہاں اگر ناخن کاٹ دیا،
جی،
اور ناخن کاٹنے کے بعد گندگی ظاہر ہو گئی،
جی،
تو اس صورت میں اس جگہ کا دھلنا واجب ہے. وضو کے اندر لمبے اگر انسان ناخن رکھے ہوئے ہے،
جی،
اور غلاظت اور مانے یا
میل ناخن کے درمیان ہے،
جی، کھال اور ناخن کے درمیان ہے،
تو وہاں پانی
پہنچانا ضروری نہیں، چونکہ باطن میں شمار ہوگا.
جی
اور باطن میں پانی کا پہنچانا جو ہے ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ناخن کاٹ دیا،
جی،
اور ناخن کاٹنے کے بعد،
جی،
وہ غلاظت جو ابھی اندر تھی وہ ظاہر ہو گئی، وہ،
جی،
میل جو اندر تھی وہ ظاہر ہو گئی،
جی،
تو اس صورت میں میل کا زائل کرنا بھی ضروری ہے،
جی،
اور اس کے نیچے کی جو کھال ہے وہاں پانی پہنچانا بھی مکلف کا فریضہ ہے.
جی سرکار ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کا کھانا مسجد میں کھلایا جاتا ہے،
جی،
تو کیا یہ کام جائز ہے؟
دیکھیے خود شادی کا کھانا کھلانا مسجد میں،
جی،
باعث اشکال نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وہی شرطیں آئیں گی.
جی
کھانا کھلانے میں مسجد کی توہین نہیں ہونی چاہیے.
جی
مسجد میں کھانے کے لیے وہ افراد نہ جائیں،
جی
जो हालत जनाबत में
यानी मस्जिद में जिनका दाखिल होना मना है,
ममनू है, ये सारी चीजें हैं
जी,
और इनका खाना खिलाना
जी
मस्जिद की इहानत का सबब ना हो, या ये कि इनका खाना खिलाना
जी
मस्जिद के नमाजियों के लिए माने वाक़े ना हो,
जी
अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं
जी
तो कोई हर्ज नहीं है कि इंसान शादी का खाना मस्जिद में कर सकता है।
लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर इन चीज़ों में से तो कोई नहीं है
जी,
लेकिन हमारे उस माशरे में
जी
उर्फ में बुरा समझा जाता है इस काम को मस्जिद में।
देखिए मैंने एक कैद लगाई
जी,
अगर मस्जिद में खाना खिलाना मस्जिद की इहानत का सबब नहीं है
जी,
अगर मुख्तसर तौर पे लोग रवाज नहीं समझते, रस्म नहीं समझते,
ये तो अलग समझते हैं इसको,
लेकिन ना वो अलग चीज है
जी,
लेकिन अगर मस्जिद में खाना खिलाना बाइस तौहीन है और खाना भी इस तरीके से लोग खिलाते हैं
जी,
मसलन सालन का प्याला जो उलट गया
जी,
और खाना खिलाने के बाद एक हफ्ते तक मान लीजिए नौजुबिल्ला
बू आ रही है,
गोश्त की हड्डियां पड़ी हुई हैं, बू आ रही है, ये चीजें वाकयन मस्जिद की इहानत का सबब हैं और इस सूरत में मस्जिद के अंदर खाना खिलाना जायज नहीं है
जी।
लेकिन अगर कोई जानता है कि नमाज से पहले मसलन या नमाज के बाद हमने खाना शुरू किया जोर की नमाज के बाद
जी,
दो घंटे के अंदर खाना खत्म हो जाएगा, आधा घंटे के अंदर हम मस्जिद की सफाई कर देंगे
जी,
तो इस सूरत में मस्जिद के अंदर खाना खिलाने में
कोई
हर्ज नहीं है।
बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सरकार, हम माफ कीजिएगा वक्त इख्तिताम को पहुंचा, यहीं पर आपसे खुदा हाफिज़ करेंगे
जी, खुदा हाफिज
जी। नाज़रीन आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ रहे, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से सवालात का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतालिब और मारिफ़ इस्लाम पूरी दुनिया तक पहुँच सकें। फ़िलहाल आपको खुदा की पनाह में देते हैं, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।